اپنی چیز بیچ کر پھر اس سے دعویٰ کریں، اس سے بڑا دھوکے باز اور فریبی اور مکار اور کون ہو سکتا ہے؟ اگر میں نے ایک چیز آپ کے فروخت کر دی کہ یہ مکان 20,000 میں میں نے آپ کو دے دیا اور اس کے بعد اسی مکان میں میں رہ رہا ہوں، آپ آئے کہنے لگے کہ آپ نے تو مجھ پہ مکان فروخت کر دیا ہے، مکان خالی کی، اور میں آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں، اس ساتھ فرمائے کہ لوگ تم تو اپنی زندگی بیچ چکے، اپنے مال بیچ چکے، اب اس پہ یہ دعویٰ کیسا؟ اور ہمارے راستے میں خرچ کرنے کے لیے تکلیف تمہیں کیوں ہو رہی ہے؟ یہ تو ہماری چیز ہے، ہم نے تمہیں دی تھی، اور کیا یہ ہمارا بڑا کرم اور انعام نہیں ہے کہ ہم اپنی چیز تمہیں دے کر پھر اسے خریدتے؟ ہم اپنی چیز جو ہماری ملکیت ہے، تمہاری ملکیت نہیں ہے، ہم اپنی ملکیت کی چیز تم پہ فروخت کرتے ہیں. ولیکن اکثرهم لا يعقلون، قرآن نے کہا کہ اکثریت کا حال یہ ہے کہ یہ بے عقل ہیں، حد سے تجاوز کرتے ہیں. اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جہاں تک کھانے پینے کا معاملہ ہے تو تمہاری تنخواہ کا بہت بڑا حصہ تمہارے کھانے پینے کی چیزوں پہ خرچ ہو جاتا ہے، تو سنو ہم تمہیں ایسا رزق دیں گے کہ اس رزق کے بارے میں ہم تمہیں کیا کہیں. ارشاد فرمایا کہ یخرج علیہم رزقهم من الجنۃ بکرۃ وعشیا، ناشتہ دوپہر کا کھانا، شام کا کھانا تیار پیک کیا ہوا جنت سے ملے گا. وہ کھانا چاہیے یا یہ تمہارے گندے ہوٹلوں کی دال روٹی چاہیے؟ اب جو اعلیٰ کوالٹی کے ذہن کا آدمی ہوتا ہے وہ ہمیشہ اچھی چیز کے بارے میں سوچتا ہے، اور جو آدمی بہت نیچے رہتا ہے اس کا ذہن نچلی سطح کا ہوتا ہے. اس لیے نو عمر اور نا تجربہ کار اور بچوں سے یہ امیدیں وابستہ کر لینا کہ یہ آپ کی دعوت کو سمجھیں گے اور آپ کے لیے لڑیں گے، آپ کا دفاع کریں گے، یہ بے وقوفی اور ناسمجھی ہے. جس کو اپنی خبر نہیں اب تک وہ تیرے دل کا حال کیا جانے. جس بیچارے کو خیر اور شر میں تمیز تم خود سکھاتے ہو اور اب وہ اس کی انگلی پکڑ کے تم اسے چلاتے ہو، اس کے بارے میں یہ تم کیوں سوچتے ہو؟ اور اگر وہ کوئی ایسی بات کرتا ہے تمہیں تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ برتن کے اندر جو کچھ ہوتا ہے وہی باہر نکلتا ہے. برتن کے اندر اگر آپ شہد ڈالیں اس سے شہد نکلے گا، اور برتن کے اندر اگر گرم چائے ہو تو چائے آپ کو پینی پڑے گی، اور برتن کے اندر اگر کوئی خراب چیز ہو تو وہ خراب چیز ہی باہر نکلے گی. تو ارشاد فرمایا کہ دیکھو دنیا کے اندر تم یہ کمزور اور سڑی ہوئی اور بیکار اور پھر بھی اتنی مہنگی چیزیں خریدتے ہو، ہم تمہیں مفت دیں گے. الشهداء على بارق نهر بباب الجنة في قبة خضراء يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشيا. شہید ہونے والے کے لیے اللہ کے ہاں جو مکان ہیں وہ ایسے بڑے بڑے محل ہیں کہ ان محلات میں سبز رنگ کے بڑے بڑے گنبد ہیں، گنبد نما بڑے بڑے مکانات میں یہ شہید رہیں گے، اور یہ گنبد نما بڑے بڑے مکانات جنت کے دروازوں کے قریب بہنے والی نہروں کے کنارے پہ ہوں. کیا حسین منظر ہوگا کہ نہر کے کنارے ایک خوبصورت بڑا مکان ہے، سب اس میں قبے گنبد ہیں، اور ارشاد فرمایا کہ صبح و شام جنت ہی ہوگی، تو جنت سے ان کے لیے کھانا آتا رہے گا کہ جنت کا کھانا کھاؤ. ارواحهم فی جوف طیر خضر لها قناديل معلقة بالعرش. ارشاد فرمایا کہ شہداء کی ارواح، شہداء کی روحیں، ارشاد فرمایا کہ یہ سبز پرندوں کی شکل کی ہوں گی، जिनके लिए जन्नत में कंदीलें लटक रही होंगी और ये उन कंदीलों पर बैठेंगे और इधर से उधर जाएंगे। और इरशाद फरमाया कि तसरहु मिनल जन्नत हैसु शाअत ثم تأوي الى تلك القناديل, سب رنگ کے پرندے یہ شکلیں ہوں گی شہداء کی روحوں کی, اور ان کے لیے قندیلیں عرش کے ساتھ, اللہ کا جو عرش ہے عرش رحمان اس کے ساتھ قندیلیں لٹک رہی ہوں گی جیسے فانوس بجلی کا لٹک رہا ہوتا ہے, اور ان قندیلوں میں اور ان قندیلوں پہ آ کر یہ سبز رنگ کے پرندے بیٹھیں گے اور پورے جنت کی سیر کرتے چلیں گے. صبح ہوگی تو پوری جنت کا سیر اور چکر لگائیں گے اور پھر شام کو پھر اپنے اس قندیل میں آ جائیں گے جو اللہ نے ان کے لیے بنائی ہے. تو یہ ہے وہ زندگی. تو اب کون سی زندگی چاہیے؟ اس لیے جو کہا تو صحیح کہا کہ جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا. اللہ کے لیے اگر نہیں مرو گے تو جی نہیں سکتے, اور اللہ کے لیے مرنا چاہتے ہو تو اللہ کے نام سے اپنی زندگی قربان کر دو. اگر تم ایسا کرو گے تو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی اللہ تعالی تمہیں عطا فرمائیں گے. اور پھر جنت کی زندگی کیا ہے؟ جنت کی زندگی ایک عجیب زندگی ہے. جنت کی بہاریں عجیب بہاریں ہیں. اس کے لیے تو مستقل ایک درس ہو جس میں یہ بتایا جائے کہ جنت کی بہاریں کہ ہاں جنت کی بہاروں سے متعلق کہ جن کے بارے میں پڑھ کے اور سن کے ہر شخص کے دل میں یہ رغبت پیدا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان خوش نصیبوں میں سے بنا دے کہ جو اس جنت کی زندگی کے بارے میں سوچتے اور تمنا کرتے ہیں. اس کے بارے میں حدیث قدسی میں اللہ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ دیکھو جنت کی ایسی زندگی ہے کہ اللہ تعالی حدیث قدسی میں فرماتا ہے اعددت لعبادی الصالحین, اعددت لعبادی الصالحین, میں نے اپنے صالح بندوں کے لیے ایسی چیز تیار کی ہے ما لا عین رأت, کسی آنکھ نے آج تک وہ چیز نہیں دیکھی, ولا اذن سمعت, کسی کان نے نہیں سنا, ولا خطر على قلب بشر, کسی انسان کے دل میں تصور بھی نہیں آ سکتا. جنت کے بارے میں وہ الگ ہی زندگی ہے. اور دوسرا اہم مضمون جو یہاں اس درس سے متعلق ہے اور جو مستقل عنوان سے ہونا چاہیے وہ جہاد کا عنوان ہے کہ جس کی وجہ سے جہاد کرتے ہوئے لوگ شہید ہوتے ہیں, اور جہاد وہ اہم عمل ہے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ قیامت تک جاری رہے گا. اور یہ جہاد جس کے بعد اللہ تعالی کسی شخص کو شہادت سے نوازتے ہیں, ارشاد فرمایا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالی نے 105 سے زیادہ مقامات پہ جہاد کی اہمیت کو بیان کیا ہے. اور بعض ایسی صورتیں ہیں کہ اس میں طویل مضمون اور بہت زیادہ آیات جہاد ہی سے متعلق ہیں. سورہ انفال کو آپ دیکھ لیجئے, یہ پوری کی پوری 75 آیات ہیں, اس میں ساری کی ساری جہاد سے متعلق ہیں. سورہ توبہ کی 129 آیات ہیں, سب جہاد سے متعلق ہیں. سورہ بقرہ, النساء, مائدہ اور حدیث, ان سب میں ان چیزوں کو بیان کیا. بلکہ بعض سورتوں کا نام تو رکھا ہی جہاد اور جنگ اور قتال پر ہے, جیسے سورہ احزاب اور سورہ محمد جس کا نام ہے سورہ قتال, اور سورہ الفتح اور سورہ الصف, اور سورہ عادیات میں تم جانتے ہو کہ عادیات میں گھوڑوں کی قسمیں کھائی گئی ہیں جو اللہ کے لیے جہاد میں ان گھوڑوں کو استعمال کیا جاتا ہے. اور علماء نے ارشاد فرمایا کہ قرآن جہادی کتاب ہے اور انقلابی کتاب ہے. جس طرح قرآن میں جہاد سے متعلق مخصوص طویل اہم عناوین آیات اور صورتیں ہیں, اسی طرح احادیث میں بھی ہر صاحب کتاب نے کتاب الجہاد کے عنوان سے مستقل اجزاء اپنی اپنی کتابوں میں مقرر کیے ہیں. صحیح بخاری میں کتاب الجہاد اس میں 241 ابواب ہیں، صحیح مسلم میں کتاب الجہاد اس میں 100 ابواب ہیں، ترمذی میں کتاب الجہاد میں 39 ابواب ہیں، ابو داؤد میں 176 ابواب ہیں، نسائی میں 48 اور ابن ماجہ میں 46 کے قریب ابواب ہیں۔ اس طریقے پہ یہ بات ہمارے لیے بڑی اہم ہے کہ جہاد کی کیا اہمیت ہے، جہاد کی کیا تعریف ہے، جہاد کی کیا قسمیں ہیں، اسی طریقے پہ شہید۔ تو جس طریقے پہ ہم تمہیں آزماتے ہیں تو اس آزمائش میں ایک بڑی آزمائش تو یہ ہے کسی شخص کی جان کے ذریعے اسے آزمایا جائے اور وہ اپنی جان کو پیش کرے۔ فرمایا کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوگا کہ سنو، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، بشر الصابرین کو ان اللہ مع الصابرین سے ملا لیجئے، اور ان اللہ مع الصابرین کو یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر اس سے ملا لیجئے، اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ نون تاکید کا ہے، اور ہم تم لوگوں کو ضرور آزمائیں گے، بِشَيْءٍ کچھ، من الخوف خوف سے، ہم تم لوگوں کو ضرور آزمائیں گے کچھ خوف دے کر، کچھ بھوک سے، ونقص من الاموال والانفس والثمرات اور مالوں جانوں اور میووں کے نقصان سے، وبشر الصابرین اور خوشخبری سنا دو صبر کرنے والوں کو۔ اب آزمائش کے جن مراحل کو شروع کیا تھا اس کے کئی اور مرحلے اس آیت میں بیان کیے جاتے ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، بَلَا يَبْلُو کے معنی ہے آزمانا، اللہ تعالی نے آزمایا، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے تو اللہ تعالی نے اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی آزمایا اور صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو بھی آزمایا، اور امت کو بھی آزماتا ہے، اور امت کو بھی آزما رہا ہے، اور امت کو بھی آزماتا رہے گا۔ ہر شخص کی، ہر فرد کی آزمائش ضرور ہوگی، کہ اللہ نے تاکید کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ مردوں کی بھی آزمائش ہوتی ہے، عورتوں کی بھی آزمائش ہوتی ہے، ہر فرد ہر بشر کی آزمائش ہوتی ہے اور ہوگی، تاکہ آزمائش کے ذریعے جھوٹے اور سچے کی پہچان ہو جائے۔ کیونکہ تم دیکھتے ہو کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ایسی بات ہو جاتی ہے کہ تم سے کچھ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، تمہارے اپنے اور تمہارے بہت قریبی، تمہیں بڑا رنج ہوتا ہے، لیکن اللہ کی اس میں بڑی حکمت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ذریعے سے کھڑے اور کھوٹے کی تمیز کرتا ہے، بھاگ جانے والوں کو اور استقامت نہ اپنانے والوں کو اللہ تعالیٰ الگ کر دیتا ہے، اور مستقل مزاج لوگوں کو اللہ تعالیٰ الگ کر دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ ام حسبتم، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم جنت میں یوں ہی چلے جاؤ گے، تمہاری آزمائش نہیں ہوگی؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ فرمایا سورہ بقرہ میں آیت نمبر 214 میں، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ کیا تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ بغیر آزمائش کے جنت میں یوں ہی چلے جاؤ گے؟ تمہیں بھوک سے، تنگی سے، مشقت سے آزمایا جائے گا، آزمایا گیا رسول کو اور اس کے ساتھیوں کو، یہاں تک کہ وہ چیخ اٹھے، پکار اٹھے کہ متى نصر اللہ وزلزلوا، ان کو جھنجھوڑ دیا گیا، تمہیں کیا آزمایا گیا، تمہاری آزمائش تو ہوئی ہی نہیں، آزمائش تو ان کی ہوئی ہے جن کی چمڑی ادھیڑ دی گئی، جن کو مکے کے چپتے ہوئے پتھروں اور گرم ریت پہ لٹایا گیا، گھسیٹا گیا، اور اسلام کی پہلی شہیدہ خاتون سمیہ رضی اللہ عنہا ان کو اتنی تکلیف دی گئی اتنی تکلیف دی گئی اتنی تکلیف دی گئی کہ وہ شہید ہو گئی, ان کی شرمگاہ پہ پرچی اور نیزہ مارا گیا. وزلزلوا, اور دوسری جگہ سورہ آل عمران میں فرمایا وعودوا فی سبیلی, میرے راستے میں ان کو اذیتیں دی گئی ہیں. یہ ہیں وہ لوگ, تم تو آرام سے گھروں میں بیٹھتے ہو اور دعائیں مانگتے ہو اور یہ سمجھتے ہو کہ سب کچھ ٹھیک ہے سب کچھ اچھا ہے, طریقہ پہ بات بنا نہیں کرتی, حقیقت کچھ اور ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے لیے تمہارے پاس وقت نہ ہو, اللہ کے لیے تمہارے مال میں کچھ حصہ نہ ہو, اللہ کے لیے لڑنے کی نیت نہ ہو, اللہ کے لیے سر کے تعلق کی نیت نہ ہو, اللہ کے لیے مرغوبات کو ترک کرنا نہ ہو, اللہ کے لیے اللہ کے دشمنوں کی مخالفت نہ ہو, تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ صرف نفل سے اور صرف لمبی لمبی دعائیں کرنے سے تم جنت میں چلے جاؤ گے؟ ایسا ہوتا تو اللہ کے حبیب سے زیادہ اس کی دعا قبول ہونے والی تھی. مسجد نبوی کو چھوڑتے ہیں, صحابہ کو چھوڑواتے ہیں, اپنے پیچھے نماز پڑھنے سے روکتے ہیں کہ جاؤ اللہ کے راستے میں جہاد کرو, یہاں بیٹھ کے کیا کرتے ہیں؟ اور جہاد وہ جہاد جو تلوار سے کیا جاتا ہے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ, اور سورہ عنکبوت کا بالکل شروع الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو صرف یہ کہنے سے چھوڑ دیا جائے گا کہ ہم ایمان والے ہیں, ہم مسلمان ہیں, ہم حج کرتے ہیں, ہم عمرہ کرتے ہیں, بس چھوڑ دیا جائے گا, ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ فرمایا نہیں, ان سے پہلے کو بھی آزمایا گیا اور ہم ان کو بھی ضرور آزمائیں گے تاکہ جھوٹے ایک طرف ہو جائیں سچے ایک طرف ہو جائیں. اللہ نے اپنے حبیب کو آزمایا اور صحابہ کو آزمایا اور ہم سے کہا کہ ہم تمہیں بھی آزمائیں گے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 186 میں فرمایا لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ, تمہیں تمہارے مالوں میں اور تمہاری جانوں میں ضرور آزمایا جائے گا. وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا, تم یہود و نصارہ اور مشرکوں کی باتیں بھی تم کو سننی پڑیں گی جن سے تمہیں بہت تکلیف ہوگی, اور صبر کرو گے اور اللہ کے نام کو بلند کرنے کے لیے جہاد کرو گے. ارشاد فرمایا کہ بشیئن من الخوف, مفسرین نے یہاں لکھا ہے کہ اگر اللہ تعالی جس طریقے پہ آزمانا چاہتے ہیں اس طریقے پہ آزماتے تو کوئی بھی بندہ اللہ کی کسی بھی آزمائش میں پورا نہ اترتا. اس لیے اللہ نے اپنے بندوں کے مہربانی کی اور یہ کہا کہ بشیئن, کچھ تھوڑا سا, تھوڑا سا خوف, تھوڑا سا نقصان, تھوڑی سی مشقت, تھوڑی سی بیماری, تھوڑی سی مصیبت, اس سے ہم تمہیں آزمائیں گے, پوری نہیں. اگر پوری آزمائش ہو تو پھر تمہارے لیے بہت مشکل ہو جائے. یہ ہماری تم سے مہربانی ہے. بشیئن من الخوف, اور خوف ایسا کہ دشمن کا خوف, یہ بھی آزمائش ہے. لیکن ایمان والے اللہ کے سوا کسی اور سے ڈرتے نہیں. سیدنا انس سے پوچھئے, وہ یہ کہتے ہیں کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس واشجع الناس, فرمایا کہ ہمارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام سب سے اچھے لوگوں میں, سب سے زیادہ حسن و جمال والے اور لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر اور شجاعت والے.
لقد فزع اهل المدينه ليله فخرجوا لحو الصوت فاستقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم وقد استبرأ الخبر وهو على فرس لأبي طلحة عري وفي عنقه السيف وهو يقول لم تراعوا لم تراعوا.
ارشاد فرمایا ایک رات مدینے کے لوگوں نے بڑی خوفناک آواز سنی اور سب لوگ گھبرا کے اپنے اپنے گھروں سے باہر نکل آئے اور سب نے اس طرف کا رخ کیا جہاں سے آواز آئی تھی. لوگ ابھی چلے ہی تھے کہ دیکھا سامنے سے ابو طلحہ کے گھوڑے پہ, جس گھوڑے پہ کوئی کپڑا وغیرہ نہیں تھا, اس کی ننگی پیٹھ پہ اللہ کا حبیب بیٹھا ہوا ہے اور تلوار آپ کے گلے میں ہے اور آپ لوگوں سے کہتے ہیں کہ جاؤ اپنے گھروں میں آرام کرو, میں نے جا کے دیکھ لیا ہے, کسی قسم کے خوف اور پریشانی کی بات نہیں ہے. اشجع الناس, سب سے زیادہ بہادر. لوگ ابھی اٹھے اور جانے کی سوچ رہے ہیں اور رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام ہو کے واپس آ گئے کہ جاؤ پریشانی کی کوئی بات نہیں, اکیلے تنہا گھوڑے پہ سوار تلوار ان کے پاس ہے. خوف سے اللہ نے آزمایا اور پھر اللہ کی طرف سے یہ مہربانی بھی شامل حال ہوئی. جب یہ خندق اور احزاب کے موقع پہ فرمایا کہ دیکھو اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. آیت نمبر 10 اور 11 میں فرمایا کہ جنگ خندق میں یاد ہے کیا ہوا تھا, جب ہر طرف سے تم پہ دشمن نے حملہ کیا, من فوقکم ومن اسفل منکم, ہر طرف سے دشمن نے حملہ کیا, تمہاری آنکھیں پھٹی کی پھٹی کھلی کی کھلی رہ گئیں, کلیجے منہ کو آ گئے, پریشان تھے وہ, لوگوں نے عجیب و غریب قسم کی باتیں شروع کر دی. اللہ نے یہاں ایمان والوں کو آزمایا اور ان کو جھنجھوڑ دیا گیا. وزلزلوا زلزالا شدیدا, اللہ نے آزمایا خوف سے اور پھر اللہ نے مدد کی, اللہ کی مدد آئی. اور یہی وہ خندق کی جنگ ہے اور یہی وہ احزاب ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, آگے کیا ہے, وَالْجُوعِ, بھوک, فقر و فاقہ. سیدنا جابر رضی اللہ عنہ متفق علیہ حدیث میں کہتے ہیں, لما حفر الخندق رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم خمسا شديدا. خندق کے موقع پہ کچھ نہیں تھا کھانے پینے کے لیے, میں نے رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی حالت دیکھی کہ شدید پھوک کی وجہ سے آپ کی حالت غیب ہو گئی, شدید پھوک. یہی جابر ہیں رضی اللہ عنہ جو جنگ خندق کے موقع پہ ہونے والے اس واقعے کو بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ جنگ خندق کے موقع پہ خندقیں کھود رہے ہیں. اِنَّا يَوْمَ الْخَندَقِ نَحْفِرُ فَعَرَبَتْ قُدْيَةٌ شَدِيدَةٌ, خندق کھودتے ہوئے سخت چٹان یعنی بڑا پتھر آ گیا اور صحابہ سب پھوکے ہیں. کئی دن ہو گئے کھانے پینے کو کچھ نہیں ملا, کسی بڑی طاقت سے اور ارد گرد رہنے والے مشرکوں سے معاہدہ نہیں کیا, مدد نہیں مانگی, بھوک ہے اور بھوک کی وجہ سے صحابہ بڑی مشکل سے خندق کھودتے ہیں. اب اس چٹان اور پتھر پہ کدال کون مارے؟ سب رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے کہ ہذہ قدیۃ عرضت فی الخندق فقال انا نازل. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اچھا میں جا کے اترتا ہوں اس گڑھے میں اور دیکھتا ہوں. ثم قام, پھر آپ آئے کھڑے ہوئے. جابر یہ کہتے ہیں وبطنہ معصوب بحجر, میں نے یہ دیکھا کہ آپ کے پیٹ پہ بھوک کی وجہ سے پتھر باندھے. وقت وبطنه معصوب بحجر ولبثنا ثلاثة أيام لا نذوق ذواقا فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم المعول. یہ کہتے ہیں کہ تین دن ہو گئے تھے ہم نے کوئی چیز چکھی بھی نہیں. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کدال اٹھائی فضرب اور اس چٹان پہ ماری. فعاد ارشاد فرمایا کہ فعاد کثیبا اہیل او اہیم. وہ چٹان اور بڑا پتھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی کدال لگنے سے یوں ہو گیا جیسے ریت بہ رہی ہے. یہ نبوت کا ہاتھ ہے, یہ نبوت والا ہاتھ ہے جو جب صحابہ اس ہاتھ کو اپنے جسم کے کسی حصے پہ لگتا ہوا محسوس کرتے ہیں. کئی صحابہ کے بارے میں تم نے پڑھا اور سنا ہوگا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا ہاتھ مبارک میرے سینے میری پیٹھ یا میرے کندھے پہ رکھا تو معلوم یہ ہوا کہ پورے جسم میں ٹھنڈک داخل ہو گئی. اور بعض وہ ہیں کہ طویل برس ہا برس تک اللہ کے حبیب کے ہاتھ کے رکھنے کی برکت کو محسوس کرتے رہے. تو پتھر کا مسئلہ حل ہوا. جابر رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہیں کہ مجھ سے رسول کریم کی یہ بھوک دیکھی نہ گئی. میں نے کہا کہ مجھے اجازت دیجیے میں گھر جاتا ہوں. اپنے گھر گئے تو قلت لامرأتی اپنی بیوی سیدنا جابر یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ رأیت بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم شیئا ما کان فی ذلک صبر. میں نے جو حالت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھی ہے مجھ سے صبر نہیں ہوتا. کچھ کرنا چاہیے یا کچھ ہے گھر میں کھانے کے لیے؟ تو بیوی نے کہا کہ ہاں بکری کا ایک بچہ ہے عناق وشعیر اور ڈھائی کلو کے قریب, اس طرح کی دوسری روایات میں آتا ہے جو ہے, جو ڈھائی کلو کے قریب اور ایک بکری کا بچہ ہے. تو یہ کہتے ہیں فذبحت العناق وطحنت الشعیر. بیوی نے جو کو پیسنا شروع کر دیا کہ اس کو پھر بھون کے آٹے سے روٹیاں وہ پکائے اور میں نے اس بکری کے بچے کو ذبح کیا. اور اس کے بعد ہم نے دو تین پتھر رکھے اور ان پتھروں پہ ہم نے ہنڈیا رکھی اور اس ہنڈیا میں گوشت تھا. فذبحت العناق وطحنت الشعير حتى جعلنا اللحم في البرمة ثم جئت النبي صلى الله عليه وسلم. کھانا جب تیار ہوا تو میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آیا اور میں نے کہا کہ یا رسول اللہ تو عیم لی, میرے ہاں آپ آ کے کھانا کھائیے اور اپنے ساتھ دو تین ساتھیوں کو لے آئیے. رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا کہ کم ہوا, کھانا کتنا ہے؟ فذکر تو لہو, تو میں نے عرض کیا کہ ایک بکری کا چھوٹا سا بچہ تھا اور کچھ جو تھے اس کو پیس کے ہم نے ابھی اس کا آٹا گوندھا ہے, اس کی روٹیاں پکیں گی. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کثیر طیب, یہ انشاءاللہ بہت ہو جائے گا. اور اس کے بعد مجھ سے کہا کہ جاؤ اپنی بیوی سے کہو کہ ہنڈیا کو چولہے پر سے مت اتارے اور تنور میں روٹیاں پکانی شروع نہ کرے جب تک میں نہ آؤں. اور اس کے بعد پھر یہ سیدنا جابر کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام میرے ساتھ تشریف لے گئے. اور جاتے ہوئے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ آپ اپنے ساتھ رجل او رجلان, ایک آدمی یا دو آدمی لے آئیے. اور لیکن میں نے یہ دیکھا کہ جب میں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ عرض کیا کہ آپ آئیے کچھ اور آدمی آ جائیں, اور ایک روایت میں بخاری کی دوسری یہ ہے کہ انت ونفر معك, آپ اور کچھ آدمی آپ کے ساتھ, تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے تمام صحابہ کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا, یا اہل الخندق ان جابرا قد صنع صورا فحی هل عندكم, ارشاد فرمایا کہ اے خندق والو, جابر نے کھانا پکایا ہے, سب چلو کھانا کھانے کے لیے. اب جابر رضی اللہ عنہ پریشان ہوئے کہ یہ 1000 سے زیادہ آدمی ہیں اور یہ کھانا کس طریقے سے, 2.5 کلو جو کیسے پورا ہوگا. یہ کہتے ہیں کہ میں گھر گیا اور میں نے بیوی سے کہا کہ وہی حق ہے, یہ تو بہت برا ہو گیا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام تو سب کو لے کے آ گئے. تو جابر کی اہلیہ صحابیہ تھی اور وہ جانتی تھی کہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی کیا برکت تھی, اس لیے انہوں نے پوچھا کہ کیا تم سے رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا تھا؟ تم نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا میں نے کہا تھا کہ 3-4 آدمیوں کو آپ لے آئے. تو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے, جب انہوں نے سب کو کہا ہے تو سب کو آنے دو. وہ جان گئی کہ یہ اللہ کا حبیب ہے اور جب یہ سب کو لایا ہے تو سب کے لیے کھانا پورا کرنا اللہ کی مہربانی سے ہو جائے گا, اسی لیے سب کو لائے ہیں. ساتھ تو آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ ہنڈیا کو چولہے سے مت اتارنا اور تنور میں روٹیاں نہ پکانا جب تک میں نہ آ جاؤں. تو جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے تو حدیث میں یہ آتا ہے کہ آپ نے آ کر اس جو کے آٹے میں اپنا لعاب مبارک ڈالا اور اس کھانے کی ہنڈیا میں اپنا لعاب مبارک ڈالا, فروٹ مبارک ڈالا اور اس کے بعد برکت کی دعا کی. اور صحابہ میں سے ایک صحابی کو اپنے ساتھ بٹھایا اور کہا کہ اب روٹیاں پکانے شروع کرو, اور ہنڈیا کو اپنے پاس رکھا اور اس کے بعد تمام صحابہ کو بٹھایا اور روٹی جو پکتی اس روٹی کے اوپر گوشت کی کچھ بوٹیاں اور ہڈیاں رکھ کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ کو دیتے, اور اس طریقے سے صحابہ جتنے تھے سب کے سب صحابہ نے کھانا کھایا. 1000 سے زیادہ صحابی ہیں, سب نے کھانا کھایا. جب سب کھانا کھا کے فارغ ہو کے چلے گئے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی کھانا کھا لیا, تمام صحابہ نے کھانا کھا لیا, تو جابر کی اہلیہ سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ سنو, اب تم اور تمہارا شوہر اور تمہارے گھر والے اس کھانے کو کھاؤ, اور ادھر ادھر جتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اب تک کھانا نہیں کھایا ان سب کو یہ کھانا دے دو. تو بھوک یہ وہ آزمائش تھی جس سے اللہ تعالی نے آزمایا, جانوں کی آزمائش یہ تھی جس طریقے پہ صحیح بخاری میں آتا ہے, قتل منہم یوم احد 70 ویوم بئر معونۃ 70 ویوم الیمامۃ 70. صحابہ رضی اللہ عنہم کی جانوں کی آزمائش یہ تھی کہ جنگ احد کے موقع پہ اور بئر معونۃ کے موقع پہ اور یوم یمامہ کے موقع پہ 70 کے قریب صحابہ شہید ہوئے, اور یہ سب صاحب علم اصحاب تھے. یہ آزمائش تھی. پھلوں کی تجارت کی, دکانداری کی, ملازمت کی آزمائش, کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے دین کے لیے وقت نکالو تو پھر دنیا کی آزمائش, دنیا کی مشغولیات, دکانداری, ملازمت, کھیتی باڑی, پیسہ, جائیداد, یہ آڑے آ جاتا ہے. تو تم کیوں بھول گئے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کا حال یہ تھا غزوہ تبوک کے موقع پہ, حین طابت الثمار والظلال وتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه, ارشاد فرمایا فصلیں تیار ہیں, کھجوریں تیار ہیں, پھل پک کر تیار ہو رہے ہیں, درختوں پہ بہار آئی ہوئی ہے, لیکن جنگ کا بلاوا آیا, رسول نے اور صحابہ نے سب کچھ چھوڑا, والانفس والثمرات سب کچھ چھوڑ کر اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکل گئے. تو تم سے پہلوں کو اس طریقے سے آزمایا گیا, تمہیں بھی آزمایا جائے گا. تو جب آزمائش ہو مال میں, جان میں, کسی اور چیز میں, اس پہ صبر کرو اور اللہ سے اپنے تعلق کو مت توڑو کہ اللہ کی معیت اگر حاصل ہو جائے یہ سب سے بڑی چیز ہے. فرمایا کہ جو لوگ صبر کرتے ہیں, آزمائش میں پورے اترتے ہیں, یہ صبر کرنے والے ہیں. اور ان لوگوں کو خوشخبری سنا دو, یہ وہ ہیں کہ جب ان پہ کوئی مصیبت آتی ہے, الذین اذا اصابتهم مصیبت, جب ان کو ملتی ہے کوئی مصیبت تو یہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم تو اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف ہم نے واپس لوٹ کے جانا ہے. یہ ہے استرجاع, یعنی انا للہ رونا. خود آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں صحیح بخاری میں یہ آتا ہے کہ آپ کی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کے بیٹے علی بن ابی العاص بن الربیع کے بارے میں یہ آتا ہے کہ ان کا انتقال ہوا, اور ان کے انتقال سے پہلے نزع کے عالم میں زینب نے اپنے بابا کی خدمت میں صحابہ میں سے چند ایک کو بھیجا کہ میرے والد کو جا کے کہو کہ تمہارے نواسے کی حالت بہت شدید خطرناک حد تک بگڑ گئی ہے, اس لیے آپ ہمارے ہاں تشریف لیں. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی بیٹی کو یہ پیغام بھیجا اور یہ دعا سکھائی کہ جب اس قسم کی کوئی حالت ہو تو یہ کہا کرو, ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطا وکل شیء عندہ باجل مسمى. ارشاد فرمایا, ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطا وکل عندہ باجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. اپنی بیٹی سے کہا کہ اللہ تعالی کے لیے جو کچھ بھی ہے سب اللہ کے لیے ہے, جس کو وہ چاہتا ہے دیتا ہے, جس سے وہ چاہتا ہے لے لیتا ہے, ہر چیز کا وقت مقرر. ان للہ ما اخذ اور ولہ ما اعطا وکل عندہ باجل مسمى. صحیح مسلم کی ایک حدیث میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ما من مسلم تصیبه مصیبۃ فیقول ما امره اللہ انا للہ وانا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منها الا اخلف اللہ له خیرا منها. جس کسی مسلمان کو کوئی مصیبت ملے, کسی بھی مصیبت سے, آزمائش سے, پریشانی وغیرہ سے اس کو آزمایا جائے تو وہ یہ کہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی, اے اللہ مجھے میری اس مصیبت میں تو اچھا اجر دے, وہ اخلف لی خیرا منہا اور اس کا اچھا بدلہ مجھے دے. جو آدمی یہ دعا کرے اللہ اس کو ضرور اچھا بدلہ دے دے. جو چیز اللہ نے لی ہے اس سے اچھی چیز عطا کرتے ہیں. ام سلمہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا, ان کو آپ نے یہ دعا سکھائی تھی, انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ عجیب بات ہے, آپ مجھ سے بھی یہ کہتے ہیں, یا شوہر سے زیادہ محبوب کوئی اور ہستی ہو سکتی ہے؟ میرا شوہر مر گیا, اب دوسرا شوہر مجھے اتنے اچھا تو ملنے کا نہیں. تو کچھ دنوں بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ان سے نکاح ہو گیا, تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھا میں نے تم سے یہی کہا تھا, یہ دعا پڑھو اللہ تعالی تم سے جو کچھ لے گا اس سے اچھی چیز دے گا, تو تمہارے شوہر سے میں اچھا ہوں اس لیے تم سے اللہ تعالی نے یہ آزمائش والا معاملہ برتا کہ تمہارے شوہر کا انتقال ہوا اور تم نے یہ دعا کی کہ اے اللہ تو نے مجھ سے جو کچھ لیا ہے اس سے اچھی چیز دے دے, تو میری شکل میں اللہ تعالی نے تمہیں دوسرا شوہر دے دیا. تو یہ دعا کا یہ ثمرہ اور یہ دعا کی برکت ہے. اور ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جوتی کا تسمہ بھی اگر گم جائے, ضائع ہو جائے, تب بھی انا للہ پڑھا کرو. ہر چھوٹی سے چھوٹی مشقت, مصیبت, تکلیف پر بھی تمہیں یہ دعا پڑھنی چاہیے. لیسترجع احدکم فی کل شیء حتیٰ فی شسع نعلہ. ہر معاملے میں, چھوٹی سی چیز بھی اگر کہیں ضائع ہو جاتی ہے, گم جاتی ہے یا خراب ہو جاتی ہے, ادھر ادھر ہو جاتی ہے, تو کہا کرو انا للہ وانا الیہ راجعون. آخر میں نتیجہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جو لوگ ہماری آزمائشوں میں پورے اترتے ہیں ان کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالی ان پر تین طریقے کا انعام کرتا ہے, اور یہ انعامات ان انعامات کے علاوہ ہیں جن کو تم ان آیات میں پڑھ چکے ہو. ان اللہ مع الصابرین وبشر الصابرین, یہ تو الگ ہے, لیکن ان کے علاوہ فرمائے سب سے پہلی بات یہ ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم, یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. صلوات صلات کی جمع ہے, صلات نماز کو بھی کہتے ہیں, صلات دعا کو بھی کہتے ہیں. اللہ کی طرف سے بندوں پر صلات کا معنی ہے اللہ تعالی رحمت بھیجتا ہے. فرشتوں کی طرف سے صلات کا معنی ہے فرشتے دعائے مغفرت اور دعا کرتے ہیں. بندوں کی طرف سے نبی پہ صلات کا معنی یہ ہے کہ بندے اور مسلمان اپنے نبی پہ درود و سلام پڑھتے ہیں, درود شریف پڑھتے ہیں. صلات کی کئی معانی ہیں, تو یہاں پر صلات کی جمع ہے صلوات. اللہ تعالی بہت ساری ڈھیر ساری رحمتیں بھیجتا ہے ان پر جو صبر کرتے ہیں, ورحمہ اور رحمت سے نوازتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ صلوات سے مراد یہاں پر درجات کی وہ بلندی ہے جو اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے, درجات بلند ہوتے ہیں, رحمت بھی ملتی ہے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ, اور یہی لوگ ہدایت والے ہیں, ان کو ہدایت بھی مل جاتی ہے. صلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد.